الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقيه الله في الارضين، حجه ابن الحسن العسكري، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنه الدائمه الابديه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ارشاد رب العزت ہے، خداوند عالم سے علماء ہی خشیت اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خداوند متعال ہر شے پر غالب آنے والا ہے اور نہایت بخشش کرنے والا ہے. ہماری یہ گفتگو جس کا عنوان مقام علماء قرآن کریم کی نظر سے ہے، کسی خاص مقصد کے تحت چنا گیا ہے. یعنی میں نے خود یہ تجویز پیش کی جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ یہاں پر درس ہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ یہ عنوان آج کے دور میں ضروری ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ہر دور میں اس کی اہمیت اپنے مقام پر ہے؟ اس لیے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، علماء کرام اور آیات عظام نے آپ کے سامنے دنیا کے نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اسلام کی فکر کو آج اجاگر کیا ہے، اور مکتب تشیع جو حقیقی اسلام ہے، آج پوری دنیا میں ان علماء حقیقی کی قیادت میں اتمام حجت کر چکا ہے. یعنی کائنات میں کوئی ملک، کوئی شخص آج ایسا نہیں جس نے لفظ اسلام، حتیٰ لفظ تشیع نہ سنا ہو. اب یہ تمام اس زمانے غیبت میں ان علماء کی کاوشوں کی بنیاد پر ہے، لہذا ان کے مقام کو پہچاننا اور سمجھنا ضروری ہے. اب کیونکہ وہ اس مقام پر آئے اور انہوں نے یہ عمل انجام دیا، تو اس عمل کا رد عمل بھی ہے. لہذا عالمی استعمار سے لے کر مقامی اور علاقائی ان کے نمائندے اس کوشش اور اس سعی میں ہیں کہ مقام علماء کی نسبت سے کسی سازش کو جنم دیں، اور علماء کا جو کردار معاشرے میں ہے اس کی اہمیت کو کم کریں، عوام الناس کو علماء سے جدا کریں، اور اس طرح سے یہ اثر جو علماء نے اس وقت کائنات میں پیش کیا ہے، اس اثر کو یا باطل کر دیں کسی طرح سے، یا کم از کم محدود کریں. بس اس پس منظر کے تحت یہ عنوان چنا گیا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم علماء کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں کچھ معروضات پیش کریں اور اس کے بعد قرآن کریم، کیونکہ رسول گرامی اور آئمہ علیہ السلام کے قول کو ہمارے لیے حجت قرار دیتا ہے، سنت قرار دیتا ہے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا روایات میں علماء کرام کا جو مقام نقل ہوا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ فاطر کی 35 نمبر کی آیت مبارکہ ہے. ارشاد رب العزت ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اور علماء ہی خداوند عالم سے خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں. خوف اور خشیت کے معنی کیا ہے؟ خوف ایک کیفیت نفس ہے، انسان کے دل، عقل و شعور پر طاری ہونے والی ایک کیفیت کا نام ہے خوف. لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ جو شخص خداوند متعال سے خوف کھاتا ہے، یعنی اس نے خداوند عالم کی معرفت پیدا کی ہے، اور معرفت کے بعد خداوند عالم کے بنائے ہوئے دستور اور نظام کے مطابق زندگی گزارتا ہے. بس خوف کا معنی دل تک محدود نہیں ہے، خوف کا معنی یہ ہے کہ معرفت الہی کے باب میں، اور خداوند عالم نے اس کائنات میں انسان کو زندگی گزارنے کی جو حدود معین کی ہیں ان کے مطابق اس کا عمل اور کردار ہے. یہ خوف کے معنی ہے. اس آیت میں اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ علماء ہی خشیت رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم نے عالم کی ایک خاص تفسیر کی ہے. علم منطق و فلسفے میں عالم کے ایک معنی ہے. عالم وہ شخص ہے جو علم رکھتا ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ منطق میں علم کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ علم یعنی سورۃ حاصلۃ عند العقل، اگر کسی کی عقل میں کوئی صورت حاصل ہو، یہ شخص اس شکل و صورت کے نسبت سے عالم ہے. اب اگر کسی نے کائنات کے حقائق کو جاننا شروع کیا، خداوند عالم کی معرفت پیدا کی، تو کہا جائے گا کہ یہ خداوند عالم کی نسبت عالم ہے. اسی طرح اس کے نظام کو اگر اس نے پہچانا تو کہا جائے گا کہ یہ نظام الہی کا عالم ہے. یہ منطقی تعریف ہے. منطق میں کسی صورت کا ذہن میں آنا یہ علم ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ تعریف نہیں کی. قرآن کریم نے علم کو عمل کے ساتھ بیان کیا. قرآن کریم کی نگاہ میں وہ عالم ہے جو خشیت رکھتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، یعنی جس کا کردار معرفت خدا کے بعد میدان عمل میں خداوند متعال کے حکم کے مطابق ہے، وہ عالم ہے. یہاں سے ایک بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم اس شخص کو کہ جو میدان عمل میں خداوند متعال کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ عالم ہی نہیں ہے، اسے دائرہ علم سے خارج سمجھتا ہے۔ بس یہ آیت جہاں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خداوند متعال قرآن کریم میں مقام علماء کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علماء ہی مقام معرفت و عمل پر خدا سے خوف کھاتے ہیں، یعنی ان کا کردار اور عمل اور نظریہ اور فکر خداوند عالم کے حکم کے مطابق ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑا مقام یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے افضل ہستی خدا ہے، لہذا علم الہیات، خدا کی معرفت اور خدا کا علم سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ ذات الہ کی معرفت، ذات الہ کی صفات کی معرفت، اور صفات سے نیچے اترتے ہوئے اس کے نظام کی معرفت، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ وہ عالم سب سے بڑا عالم ہے جو معرفت خدا رکھتا ہے، اور یہ سب سے بڑا مقام ہے اس کائنات میں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ لہذا ایک روایت میں جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اس خشیت علماء سے متعلق سوال کیا گیا، امام نے جواب میں فرمایا کہ خشیت اور خوف کے معنی یہ ہے کہ ایسا عالم دین جس کا قول اس کے فعل کے ساتھ مطابقت کرتا ہو، خشیت کے معنی یہ ہے، خوف کے معنی یہ ہے۔ اب اگر کوئی اس مقام پر آ گیا، اس منزلت پر آ گیا کہ وہ معرفت پیدا کر گیا، نظام الہی، احکام الہی کی معرفت پیدا کر گیا، تو پھر خداوند عالم ایسے شخص کو قرآن کریم میں دانش مند اور حکیم قرار دیتا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کی دو سو انہترویں آیت میں، 269 نمبر کی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، خداوند عالم جسے چاہتا ہے علم و دانش دیتا ہے، اور جسے وہ علم و دانش عطا کرتا ہے تو اس نے اس شخص کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو صاحبان عقل ہیں وہی خداوند عالم کی نصیحتوں کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں اس طرح سے وارد ہوا۔ سورہ انعام میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے او من کان میتا فاحییناہ، آیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا له نورا یمشی بہ، اور ہم نے اس کے لیے نور قرار دیا کہ وہ اس نور کی روشنی میں چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے درمیان اس نور کی روشنی میں چلتا ہے, یعنی اس کا کردار اس علم کی روشنی میں ہے. کمن مثلہ فی الظلمات, آیا یہ شخص جو عالم ہے یہ اس شخص کی مانند ہے جو گمراہی میں ہے, ظلمات میں ہے, لیس بخارج منہ, اس سے باہر نہیں ہے. بس عالم وہ ہے کہ جو نورانی راستے کو طے کرتا ہے, اس کے مقابلے میں جاہل وہ ہے کہ جو تاریکی اور ظلمات کے راستے کو طے کرتا ہے, معلوم نہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے لے جائے گا. اسی طرح سے سورہ زمر کی 9 نمبر کی آیہ مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں صاحبان علم ہیں وہ اور جو لوگ صاحبان علم نہیں مساوی ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, بس یہ دونوں مساوی نہیں ہیں. اسی طرح سے سورہ مجادلہ میں ارشاد رب العزت ہے, سورہ مجادلہ کی 11 نمبر کی آیہ مبارکہ ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, خداوند عالم صاحبان ایمان کو بلند کرنے والا ہے آپ میں سے, لیکن جو ان صاحبان ایمان میں سے صاحبان علم ہیں, والذین اوت العلم درجات, ان کو ایک یا دو یا تین درجے بلند نہیں کرتا بلکہ درجات انہیں عطا کرتا ہے, ایک ایک دو دو درجہ نہیں بلکہ انہیں بہت زیادہ اعلیٰ درجات پر فائز کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, خداوند عالم آپ کے اعمال سے آگاہ ہے. یہ چند آیات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. آج جو زمانے غیبت ہے, جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اس زمانے غیبت کے دور میں اگر ہم علماء و مراجع کرام کی نسبت سے گفتگو کریں, دیکھیں کہ رسول گرامی نے انہوں ان علماء کی نسبت سے کیا مقامات بیان کیے ہیں, تو ہمیں ان روایات کی طرف توجہ کرنا پڑے گی کہ جو خود رسول گرامی اور ان کے معصوم نمائندوں سے ہم تک پہنچی ہیں. کلی طور پر 3 اہم مقامات ان علماء کو زمانے غیبت میں حاصل ہیں. پہلا مقام دین کو قرآن و سنت سے اس زمانے غیبت میں استنباط کرنا ہے, لینا ہے اور اسے بیان کرنا ہے عوام الناس کے لیے. یہ مقام اگر ہم فقہی اصطلاح میں چلے جائیں تو مقام فتویٰ کہلاتا ہے. قرآن و سنت سے احکام کو حاصل کریں اور عوام الناس تک پہنچائیں, بس یہ پہلا مقام ہے جسے مقام فتویٰ کہتے ہیں. مفتی مجتہد جو دین کے احکام کو بیان کرتا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ زمانے غیبت میں ہر مکلف پر لازم ہے, ہر وہ شخص کہ جو بالغ اور عاقل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے مسائل کو حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عقل نے ثابت کر دیا کہ میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہے، تو خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے اسے مجھے پہچاننا چاہیے. اب پہچاننے کے تین طریقے ہیں، یا تو میں خود دین کو حاصل کروں قرآن و سنت سے زمانۂ غیبت میں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ میں خود یہ عمل انجام دوں، یا مقام عمل پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے وہ میں نے پوری کر دی. اسے احتیاط کہتے ہیں. یا تیسرے نمبر پر میں کسی ایسے ماہر دین کی طرف رجوع کروں اور اس کے کہنے کے مطابق اپنے زندگی کو، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں کہ مجھے یہ یقین ہو کہ میرا عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اسے تقلید کہتے ہیں. اب تمام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان تین میں سے کسی ایک کو حاصل کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عقائد کے میدان میں، معرفت خداوندی کے میدان میں مجتہد اور غیر مجتہد دونوں برابر ہیں. سب کو تحقیق کرنا ہے، سب پر لازم ہے کہ وہ دلیل کے ذریعے خداوند عالم کی شناخت پیدا کریں. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی عالم آپ کے سامنے دلیل بیان کرے، آپ اس دلیل کو مان لیں، تو در حقیقت آپ بھی صاحب دلیل ہیں. لہذا توزیل مسائل کا پہلا مسئلہ جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اصول دین میں اور ضروریات دین میں تقلید نہیں ہے. اصول دین میں لازم ہے کہ ہر شخص تحقیق کرے، ہر شخص کو مجتہد ہونا چاہیے اپنے مقام کے مطابق، معرفت خدا پیدا کرے، معرفت صفات خدا پیدا کرے. خداوند عالم نے انسان کو عبث اور لغو پیدا نہیں کیا، اسے پہچانے. جب اس نے انسان کو لغو پیدا نہیں کیا تو کس طریقے سے اس نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اسے پہچانے. وہ طریقہ کیا ہے؟ جو طریقہ خدا نے اپنایا ہے وہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کے ذریعے عام انسانوں تک دین پہنچایا. پس نبوت کو پہچانے، اور اگر کہیں نبوت ختم ہو جائے تو نبوت کا تسلسل کیا ہے اسے پہچانے، جسے امامت کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے. اب جب خداوند متعال نے ہمیں لغب اور ابس خلق نہیں کیا، اپنا نظام بھی ہم تک پہنچایا ہے، تو ایک دن بھی ہونا چاہیے جس دن ہم سے حساب لے، اسے قیامت کہتے ہیں. غرض یہ ہے کہ عقائد کے کامل ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زمانے غیبت میں، جیسے آج کا دور ہے، قرآن و سنت سے احکام کو حاصل کریں. یا ہم خود مجتہد ہوں، یا ایک ایسا طریقہ اپنائیں کہ یقین ہو جائے کہ خدا کی ذمہ داری ادا ہو گئی، یا کسی ماہر دین کی طرف رجوع کریں. اسے تقلید کہتے ہیں. اب یہ شخص جو مجتہد ہے، اس کے تین مقامات ہیں. مقام اول فتویٰ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے احکام الہی کو ان قوانین کی روشنی میں جو بیان کیے گئے ہیں اپنے مقام پر حاصل کرتا ہے. کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے. غرض یہ کہ زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے استنباط کرتا ہے اور ان افراد تک کہ جو اس مقام پر فائز نہیں ہیں, جو اس ماہر فن کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان تک پہنچاتا ہے. یہ مقام مقام فتویٰ ہے. دوسرا مقام مقام قضاوت ہے. زمان غیبت میں خداوند متعال نے آئمہ علیہ السلام کے ذریعے ان علماء کو قاضی قرار دیا ہے. افراد کے درمیان اگر تنازعہ پیش آ جائے, اختلاف پیش آ جائے, کوئی بھی مشکل پیش آ جائے, اس کو حل کرنے کا حق اس عالم مجتہد کو دیا گیا ہے. یہ دوسرا مقام ہے. تیسرا مقام جو زمان غیبت میں عالم کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم جد و جہد کرے اور قرآن و سنت کے اس نظام کو کما حق ہو معاشرے میں نافذ کرے. اور یہ عمل ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مقام حاکمیت کو حاصل کرے, کہ جسے آج کے دور میں ہم اور آپ ولایت فقیہ کے عنوان سے پہچانتے ہیں. بس مقام ولایت بھی فقیہ کو حاصل ہے. یہ تین مقامات ہیں کہ جو علماء کو حاصل ہیں. ان مقامات کی دلیل کیا ہے؟ کوئی اگر سوال کرے کہ آپ نے یہ مقامات تو بیان کیے, آئمہ علیہ السلام کی روایات میں کوئی دلیل موجود ہے کہ یہ مقامات علماء کے لیے ہیں؟ تو ہم چلتے ہیں ان روایات کی طرف کہ جو ان مقامات کو ثابت کرتی ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کریں کہ یہ روایات ہیں, ہماری گفتگو ہے قرآن کریم کی نگاہ میں علماء کا مقام. قرآن کریم اور رسول گرامی کی نسبت سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو, رسول جو آپ کو دے دے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روک دے رک جاؤ. رسول گرامی نے اپنے بعد نمائندے مقرر کیے ہیں, انہیں قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے. ان نمائندوں نے اور خود رسول گرامی نے آنے والے زمان غیبت کے لیے یا حتیٰ زمان حضور امام میں علماء کے مقام کو بیان کیا ہے. لہذا اگر ہم ان روایات پر عمل کرتے ہیں تو در حقیقت قول رسول پر عمل کرتے ہیں, قول قرآن پر عمل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ روایات آیا ان مقامات کو ثابت کر پاتی ہیں کہ جنہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا زمان غیبت میں علماء کے لیے یا نہیں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اس روایت میں جو واضح اور شفاف بات ہے وہ قضاوت کے بارے میں ہے, جس کے لیے کوئی استدلال کی بھی ضرورت نہیں, فقط ترجمے کی ضرورت ہے اس روایت کی. لیکن اسی روایت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فقیہ کو اور عالم کو زمان غیبت میں مقام حاکمیت بھی حاصل ہے. سائل امام کے پاس گیا برادران ایمانی کے کسی اختلاف کو لے کر کہ دو مومن میں اختلاف ہو گیا ہے، امام سے دسترس نہیں ہے یعنی امام تک وہ نہیں پہنچ سکتے، کیا کریں؟ امام کا دور ہے، دیکھیے خود امام موجود ہیں اس دور میں، لیکن مثلا امام مدینے میں، یہ دونوں فرض کریں بسرے یہ کوفے میں ہیں، امام تک رسائی نہیں ہے، کیا کریں؟ کیسے اپنے مسائل کو حل کریں؟ فقال لهم، امام نے فرمایا، ایاکم اذا وقت بینکم خصومت او تدار فی شئین من الاخص والاتا انتهاکم الى احد من هؤلاء الفساق، فرمایا کہ پرہیز کرو، دوری کرو، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور کسی شے کے لین دین میں اختلاف ہو جائے تو دوری کرو، کس چیز سے؟ کہ یہ جو فاسق حکمران ہیں ان کی طرف رجوع نہ کرو. انتہاکم الی احد من ہؤلاء الفساق، ان فاسقوں میں سے کسی کی طرف اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہ جاؤ. یہ راستہ بند ہو گیا. اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی حکومت ہیں، جتنے بھی نظام ہے زندگی ہیں، جو کافر ہیں وہ تو بطریق اولا ان کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی جو غیر شیعہ ہیں، اس وقت غیر شیعہ تھے حاکم حکمران جو تھے، مسلمان تھے لیکن شیعہ نہیں تھے. امام نے فرمایا کہ ان فساق کی طرف رجوع نہ کرو. پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ یا امام، پھر ہم کیا کریں؟ مسئلہ تو حل کرنا ہے، اختلاف کیسے حل ہوگا؟ امام نے راہ حل بتایا. راہ حل کیا ہے؟ فرمایا کہ اجعلوا بینکم رجلا، قرار دو اپنے درمیان ایک شخص کو. اس شخص کی کیا صفت ہے؟ قد عرف حلالنا وحرامنا، کہ وہ ہمارے حلال اور ہمارے حرام کو جانتا ہو، عالم ہو، علم رکھتا ہو کہ ہم کس شے کو حرام سمجھتے ہیں، کس شے کو حلال سمجھتے ہیں. یہ فقط حرام و حلال نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ شخص ایسا ہو کہ جو ہمارے بتائے ہوئے نظام قضاوت اور نظام حیات کو سمجھتا ہو. اور یہ سمجھنا دلیل کے ساتھ ہو. نظرہ، نظر کرنے کا مطلب فقط یہاں نگاہ کرنا نہیں ہے عربی اعتبار سے، بلکہ دقت کرنا ہے. نظرہ فی حلالنا و حرامنا، جو دقت کرتا ہو یعنی اجتہاد کرتا ہو، استنباط کرتا ہو، ہمارے بیان کردہ قواعد، ہمارے بیان کردہ روایات سے حلال و حرام و زندگی گزارنے کے تمام مسائل سے آگاہ ہو، اسے اپنے درمیان قاضی قرار دو، اس سے فیصلہ کراؤ. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا، فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جو ایسا مجتہد ہو اسے میں اپنی طرف سے آپ کے لیے قاضی قرار دیتا ہوں، وہ میری طرف سے آپ کے لیے جج ہے، وہ قضاوت کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا. وَإِيَّاكُمْ أَن تُخَاصِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ، اور آخر میں پھر آپ نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی شخص سلطان ظالم، ظالم حکمران کی طرف اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے رجوع نہ کرے. یہ لفظ جو ہے ظالم, ظالم سلطان, ظالم حکمران, یہاں سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ موقع پا سکے, یعنی ہم سے مراد یعنی عالم یہ موقع پا سکے کہ وہ شیعوں کے لیے نظام برقرار کر سکے ایسا کہ جہاں حکمران عادل ہو, ظالم نہ ہو, تو یہ حکمران عادل کون ہوگا؟ مقلد؟ مقلد یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ روایت میں اس سے پہلے نظارہ کا لفظ آیا ہے, وہ شخص جو احکام الہی کو دقت کے ذریعے, اجتہاد کے ذریعے حاصل کرتا ہے, وہ عالم, اس کی طرف رجوع کرو. یعنی اگر ایک حکمرانی قائم کرنا ہے جو عادلانہ ہو, اس میں مجتہد ہے جو اس نظام کو قائم کرے گا, اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے ولایت فقیہ کا تصور سامنے آتا ہے. بس اس روایت میں امام نے علماء اور مجتہدین کے نسبت سے مقام قضاوت کو بیان کیا اور مقام ولایت کو بیان کیا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام ہی سے نقل ہوئی ہے, یہ روایت عمر ابن حنزلہ سے نقل ہوئی ہے, راوی کا نام ہے عمر ابن حنزلہ. قال سألت ابا عبداللہ عن الرجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی دین او میراث. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا دو اشخاص کے بارے میں کہ جن کے درمیان کچھ اختلاف تھا, تنازعہ تھا, قرض کے متعلق, او میراثن یا ارث اور ورثے کے متعلق اختلاف ہو گیا. فتحا کما الی السلطان او الی القضات ایحل ذلک. تو ان دونوں نے سلطان جائر کی طرف رجوع کیا, سلطان ظالم عادل کے علاوہ, یعنی شیعہ اثناشری کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ہماری نگاہ میں سلطان جائر ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان, سب. سائل نے سوال کیا کہ آیا جائز ہے ایسے قاضی کی طرف رجوع کیا جائے, آیا یحل ذلک, آیا یہ حلال ہے, صحیح ہے, جائز ہے؟ قال, امام نے جواب دیا, من تحاکم الیہم فی حق, اگر کوئی ان کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے رجوع کرے, فی حق, کسی حق کے بارے میں, او باطل, یا کسی بات, مثلا اس شخص کا حق ہے حاصل کرے اسے, یا یہ کہ نہیں یہ شاید اس کا حق نہیں ہے, ناحق ہے لیکن یہ دعوے دار ہے, رجوع کرتا ہے قاضی کی طرف تاکہ وہ غلط فیصلہ کر کے اسے یہ شاید دلا دے. امام فرماتے ہیں کہ چاہے حق ہو چاہے باطل, اگر کسی نے ان فاسق حکمرانوں کی طرف, قاضیوں کی طرف رجوع کیا, فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ, تو اس نے جبت اور طاغوت کی طرف رجوع کیا ہے, یعنی اس نے باطل حکمرانوں کی طرف رجوع کیا ہے, اس نے دین کے مطابق کام نہیں کیا. ہمارا دین یہ ہے کہ کیا کیا جائے پھر, المنہی عنہ, کہ اس طاغوت اور اس ظالم کی طرف رجوع سے روکا گیا ہے. فقل تو کئی فیصنان ہے, راوی یہ کہتا ہے امام سے کہ پھر ہم کیا کریں, یہ دو آدمی کیا کریں, جھگڑا کیسے ختم ہوگا. فکیف یصنعان وقد اختلف، جبکہ اختلاف اپنی جگہ پر دونوں کے درمیان باقی ہے، اس کو حل کیسے کیا جائے؟ قال، امام نے فرمایا، ینظران من کان منکم من روا حدیثنا، تو یہ دونوں تحقیق کریں، دیکھیں کہ کون شخص ہے جو ہماری روایات کو نقل کرتا ہے. یہاں پر راوی سے مراد فقط ناقل حدیث نہیں ہے جو الفاظ کو دوسرے لوگوں تک پلٹا دے، پہنچا دے، نہیں. کیوں؟ بلکہ اس ناظر سے مراد مجتہد ہے جو استنباط کرے، دقت کرے، اور ان روایات سے حلال اور حرام کو حاصل کرے. اس لیے کہ اس جملے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَنَّذَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمارے حلال و حرام میں دقت کی ہے. وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، ہمارے احکام کی معرفت پیدا کی ہے، علم پیدا کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، استنباط کیا ہے. فَلْيَرْضِيَ بِهِ حَكَمًا، بس ان دونوں کے لیے راضی لازم ہے کہ اس شخص کو اپنے درمیان حاکم قرار دیں، قاضی قرار دیں. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے اس شخص کو آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والا قاضی قرار دیا ہے. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ، اب اگر یہ فیصلہ کر دے، وَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک اس فیصلے کو قبول نہ کرے، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ، تو اس شخص نے در حقیقت خدا کے حکم کو نہیں مانا ہے. وَعَلَيْنَا رَدَّ، اور اس نے ہمارے قول کو رد کیا. وَالرَّدُّ عَلَيْنَا كَالرَّدِّ عَلَى اللَّهِ، اور جو ہمارے قول کو رد کرتا ہے وہ خدا کے قول کو رد کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى حَدٍّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور یہ شرک کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. بس ان دو روایات سے ہم نے آپ کے سامنے دو مقام جو مجتہدین کو زمان غیبت میں حاصل ہیں بطور دلیل، ان دو روایات کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. مرجعیت اور مفتی کی طرف اور رجوع کرنا عوام کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے زمان غیبت میں عوام الناس کے لیے؟ اس سلسلے میں جو روایت نقل ہوئی ہے وہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، کیونکہ غیبت کا زمانہ قریب آ رہا تھا اور اس زمان غیبت کی تیاری کرنا تھا. عوام الناس کے لیے آئمہ علیہ السلام مرکزیت رکھتے ہیں، اب اگر امام پردہ غیبت میں چلا جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ کس مرکز پہ جمع ہوں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس سے دین حاصل کریں گے؟ کس سے سوال کریں گے؟ اب کیونکہ غیبت کا وقت قریب تھا، لہذا امام نے اس غیبت کے زمانے کی تیاری کے لیے مرکزیت کو، آئندہ کی مرکزیت کو بیان کرنا شروع کیا تاکہ لوگ تیار ہو جائیں، غیبت کے زمانے میں پریشان نہ ہوں کہ کیا ہوگا. سوال کیا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، جب آپ نے بار بار کہا کہ میرے فرزند کی نسبت سے غیبت انجام پائے گی اور میرا یہ فرزند غیبت میں جائے گا، جب اپنے اصحاب کے درمیان بار بار یہ بات ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ پھر ہم کیا کریں گے، ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا، اما من کان من الفقہا سائنا لنفسه مخالفا لہوا محافظا لہو محافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو، فرمایا کہ اگر فقہا اور علماء میں سے کوئی ایسا شخص آپ کو میسر آئے جو اپنے نفس کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتا، دین کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دین کے احکام پر کما حق و خود بھی عمل کرتا ہے اور عوام تک انہیں پہنچاتا ہے، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا اور آقا امام کی اطاعت کرنے والا ہے، تو ایسے عالم اور فقی کی نسبت عوام کی ذمہ داری یہ ہے، فلل عوام ان یقلدو، عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ یہ لفظ تقلید جو آپ سنتے ہیں آج زمان غیبت میں، یہ اس روایت سے لیا گیا ہے، اس روایت میں لفظ تقلید آیا ہے، یعنی پیروی کرنا، ان کے فتویٰ کے مطابق زندگی کے مسائل کو انجام دینا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وَذَلِكَ لَا يَكُنُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا جَمِيعَهُمْ، اور ایسا عالم جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گا، سب کے سب اس مقام پہ فائز نہیں ہوں گے، سب کے سب میں یہ صفت نہیں پائی جائے گی، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس مقام کے حامل ہوں گے۔ اسی طرح سے زمانۂ غیبت صغرا میں جب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا رابطہ اپنی عوام سے اپنے نمائندوں کے ذریعے تھا زمانۂ غیبت صغرا میں، تو لوگ سوال کرتے تھے اور ان نمائندوں کے ذریعے تحریری سوال امام کی خدمت میں جاتے تھے اور امام ان سوالات کے جواب دیتے تھے، اور وہ جواب جو آتا تھا وہ امام کی مہر کے ساتھ، امام کے دستخط کے ساتھ ہوتا تھا۔ عربی میں دستخط کو کہتے ہیں توقی، توقی کرنا۔ تو یہ روایات جو امام کے دستخط سے صادر ہوئی ہیں انہیں توقیات کہتے ہیں۔ شیخ صدوق نے ان توقیات کو اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں نقل کیا ہے۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، سائل نے سوال کیا کہ آپ پردہ غیبت میں چلے گئے، غیبت صغرا پھر کبرا ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے زمانے غیبت میں، کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام نے جواب فرمایا تحریری طور پر، وہ جواب یہ ہے، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی عروات احادیثنا، فرمائے کہ آنے والے جو مسائل ہیں دین کے، ان تمام مسائل میں آپ رجوع کریں ان راویان حدیث کی طرف جو ہماری روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر اس روایت سے، راوی سے مراد، پھر میں عرض کروں گا کہ وہ راوی ہے کہ جو روایت کو سمجھتا ہے، فقط اس کے الفاظ کو نہیں جانتا، نقل نہیں کرتا، بلکہ روایت کے معانی کو، اور اگر مختلف قسم کی روایات ہیں تو ان روایات سے ایک نچوڑ لیتا ہے اور اس کے بعد مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ فَإِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمَ حَاكِمًا، میں نے اس مجتہد، اس فقی کو آپ کے لیے حاکم قرار دیا ہے، الراد علیہم کالراد علینا، جس نے اس کے قول کو رد کیا اس نے ہمارے قول کو رد کیا ہے۔ یہ وہ تین مقامات ہیں کہ جو ان فقہا کو حاصل ہیں، انہی تین مقامات کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ انہی علماء کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے ان تین مقامات میں سے ہر مقام، کوئی ایک مقام یا تینوں پر کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کریں معاشرے میں۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں مثلا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو معرکہ انجام دیا آج کے مجموعی طور پہ تمام ظالموں اور استکباری اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے ان تمام قوانین کو، شیعہ فکر کو ایک عملی صورت دی ہے، ہر پہلو سے قرآن و سنت کے احکام کو، ہمارا دین ناقص نہیں ہے، ایسا نہیں کہ زمانے غیبت میں ہمارا دین جو ہے وہ ناقص ہو. یہ خدا کا عطا کردہ دین ہے, خدا کامل ہے, اس کا دین بھی کامل ہے. لہذا اس دین میں ہر مسئلے کا حل ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ اقتصادی ہو, چاہے وہ معاشرتی ہو, چاہے وہ اداراتی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا حل پیش کیا گیا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں قضاوت مثلا اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہو, تو جب تک نظام کا تصور نہیں کیا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ مجموعی طور پر عوام الناس دین کے مطابق عمل کر سکے, ان کے فیصلے دین کے مطابق ہوں, ان کا کردار دین کے مطابق ہو, ہر مشکل ان کی دین کے مطابق ہو, ان کی داخلہ پالیسی دین کے مطابق ہو, ان کی خارجہ پالیسی دین کے مطابق ہو, وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تابع بن کے نہ رہیں بلکہ ان کے مقابلے میں اپنے دین کو بیان کریں, ان سے اپنی زندگی گزارنے کے مسائل کو نہ لیں بلکہ کائنات میں یہ ثابت کریں کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو تمام ادیان پر غالب ہے اور آنے والا ہے, نہ دوسرے ادیان. اور یہ معرکہ آج انجام دیا گیا ہے, اور یہ تینوں مقامات, مقام ولایت, مقام قضاوت, مقام فتویٰ, یہ آج آپ کے سامنے اس نقطے پر ہے کہ اس نے پوری دنیا میں شیعت کو, مکتب تشیع کو, حقیقی اسلام کو متعارف کرایا ہے آپ کے سامنے, ان تمام ظالموں کا مقابلہ بھی کیا ہے, شہداء بھی دیے ہیں, اپنے حق کو ادا کیا ہے. لیکن آج ایک سازش ہے جس کے تحت یہ کوشش ہے کہ مقام علماء کو گرایا جائے, علماء سے, مرجعیت سے لوگوں کو دور کیا جائے, اور اگر دور نہیں کر سکتے تو کم از کم فقہا کے فتاوی کو اس طرح سے تاویل کر کے عوام الناس میں پھیلایا جائے کہ وہ روح ہے مرجعیت اور تشیع جو ظلم اور ظالم کے مقابلے میں ہے, اس ان روایات کی روشنی میں وہ ظالم کے نظام کے مقابلے میں نہ آئے بلکہ ان کی ساتھ چل سکے, یہ ایک درجے پر. اور اگر ممکن ہو سکے تو ایسے مسلمان تربیت کیے جائیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کریں اور ان کا ساتھ دیں, ان کے نوکر بن کے رہیں. بس یہ جو آج ایک سازش ہے اس کا راز یہ ہے, اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ جو مقام علماء ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اور یہ علماء اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے, کتنے شہداء ہیں جو اس راہ میں شہید ہوئے دین کی حفاظت کے لیے, شیخ صدوق سے لے کر آج تک, جن کا خون اس راہ مکتب اہل بیت میں بہا ہے, دین کی حفاظت کی انہوں نے. آج میرے اور آپ کے سامنے دین کی یہ تفصیلات ایسے ہی نہیں پہنچی ہیں 1400 سال گزرنے کے بعد, غیبت صغرہ سے لے کر آج تک ہم اور آپ اگر دین کے ان احکام سے آج واقف ہیں تو یہ مسلسل جد و جہد کا نتیجہ جو علماء نے کی ہے, اور بڑی سخت حالات, کبھی سخت ہیں کبھی آسائش ہے, بعض بڑے سخت حالات گزرے ہیں علماء پر, یہاں تک کہ انہوں نے چھلکے کھا کر زندگی گزاری ہے لیکن اس دین اہل بیت کو حفاظت کی ہے. لہذا ہمیں ان علماء کی ان روایات کی روشنی میں کہ جن کو یہ مقام اہل بیت نے عطا کیا ہے, قدر کرنا چاہیے, اور جتنی بھی سازشیں ہیں انہیں غور سے دیکھنا چاہیے, دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, اور اپنی مرکزیت اور اپنی مرجعیت سے منسلک رہنا چاہیے, خصوصاً ان روایات کی روشنی میں, وہ مرجعیت جو ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہے اور گزشتہ دور میں بھی کھڑی تھی. شہید اول, شہید ثانی ایسے ہی شہید نہیں ہوئے, امامت کے اس بات کے باب میں انہوں نے مناظرہ کیا مثلا شام میں, اور جب دیکھا شام کے مفتیوں نے کہ ان کا استدلال امامت کو ثابت کرتا ہے, انہوں نے فتویٰ دیا, شہید اول کو سولی پہ لٹکا دیا. بس دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہیں جو علماء نے دی ہیں تاریخ میں. آج بھی علماء میدان میں کھڑے ہیں, ظلم ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن وہ اپنی کوشش اور اپنی جدوجہد کو ادا کر رہے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس مقام کو پہچانے. آخر میں بس ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام ہے. یہ روایت علماء کے مقام کو اور ان کی ذمہ داری کو بھی بیان کرتی ہے, اگرچہ کہ بہت سی روایات ہیں کہ جو بعض ایسے علماء کے بارے میں کہ جو دین کے مطابق ان کا کردار نہیں ہے, ان کی مذمت بھی کرتی ہے. بس ایسے علماء نما افراد بھی ہوں گے معاشرے میں, وہ حقیقی عالم نہیں. ہم نے شروع میں کہا کہ اس آیت کی روح سے جس کا قول اور فعل ایک ہے وہ قرآن کی نگاہ میں عالم ہے. ان افراد کو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ پہچانیں, ایسا نہ ہو کہ ہم جہالت میں رہیں اور ایک ایسے راستے پہ چل پڑیں جو اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. یہ ایک روایت ہے کہ جو امام سے نقل ہوئی ہے مقام علماء کے بارے میں. کتاب احتجاج میں یہ روایت نقل ہوئی ہے, اور یہاں سے علماء کی ذمہ داری بھی سامنے آتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہی یہ روایت نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ علماء و شیعتنا المرابطون, ہمارے شیعوں کے علماء وہ ہیں کہ جو محاذ جنگ پر کھڑے ہیں. الذی یلی ابلیس و افاریتہ, وہ محاذ جنگ کہ جہاں ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. یمنعونہم عن الخروج علی الضعفاء شیعتنا, امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جو ہمارے ضعیف شیعوں کو, چاہے وہ ضعیف ہوں فکر کے اعتبار سے, چاہے دین کے اعتبار سے, چاہے جرأت و شجاعت کے اعتبار سے, یہ علماء ہمارے ان ضعیف شیعوں کو محفوظ رکھتے ہیں ان شیطانوں کے حملوں سے. وَأَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ ابلیس وَشِيَّتُهُ النَّوَاصِبُ, اور یہ کہ ابلیس اور اس کے لشکر والے ان کے اوپر مسلط ہوں. یہ علماء ہماری عوام اور ہمارے شیعوں کو ان حملات سے محفوظ رکھتے ہیں. اَلَا فَمَنْ اِنْتَصَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيَّتِنَا, آگاہ رہو اگر کوئی ایسا عالم دین آپ کو نظر آئے کہ جو ہمارے شیعوں سے ان تمام حملوں کا مقابلہ کرے, یعنی ہمارے شیعوں کو ان تمام سازشوں سے بچائے. کان افضل ان افضل من من جاہد الروم الف الف مرتن, تو یہ شخص افضل ہے اس شخص سے کہ جس نے اور روم کی سلطنت سے لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کی ہو, ہزار ہزار مرتبہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ لأنه يدفع عن ادیان محبینا, اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے, یہ وہ عالم ہے جو ہمارے محبین کے دین کو محفوظ رکھتا ہے. وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ, اور وہ شخص جو جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے, اگر کافر کی فوج کو روکتا ہے تو وہ ان کے بدن کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے حملات کو روکتا ہے, لیکن یہ عالم شیعوں کے دین کو محفوظ رکھتا ہے. اور دین کی حفاظت بدن کی حفاظت سے زیادہ افضل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ہر روز ہی اتنے سوالات ہوتے ہیں یا آج ہیں؟ یہ سوال پڑھتا ہوں, آپ بھی ذرا محظوظ ہوں اس سوال سے. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اس لیے ہم کیا کریں؟ نہ آپ جیسے مولانا کچھ کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں, نہ تو آپ جہاد کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں. سیلاب ہمارے اتنے قریب آ چکا ہے کہ کبھی بھی پاکستان ختم ہو سکتا ہے. 70% پر تو پانی آ چکا ہے. میرے خیال میں سیلاب کی اطلاعات بھی ان کے پاس ناقص ہیں, 70% پہ ابھی نہیں آیا ہے. کسی نے بھی ایسی خبر نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, بس یہ تو یہ آخری جو جملہ ہے اسی سے بقیہ سوالات کا جواب بھی شاید حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال دنیا میں ظلم ہے, ہمیں اپنی ذمہ داری کو معین کرنا ہے پہلی بات. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج ہی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. ہم اپنی فکر کو تو صحیح کریں پہلے, فکری طور پر تو انقلابی ہو جائیں. آپ شاید بہت انقلابی ہیں جس نے یہ سوال کیا. اسی سولجر بازار میں اگر انقلاب کی بات کی جائے کتنے آپ جیسے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے سے بھی کسی نے یہی کہا تھا کہ آپ کے بہت ماننے والے ہیں, کھڑے ہوں قیام کریں ان ظالموں کے مقابلے میں. یہ وہی امام صادق علیہ السلام نے ہیں جن سے میں نے یہ روایات نقل کی ظالم کے مقابلے میں. امام نے فرمایا کہ اس کو ساتھ لے کر چلے سدر سیریفی, وہ صحابی ہے جس نے یہ سوال کیا تھا. گھر سے باہر آئے, ایک گسوند کا گلہ جا رہا تھا. فرمایا کہ اگر اس گسوند کے ریوڑ جتنے بھی میرے حقیقی ماننے والے ہوتے تو میں قیام کرتا. تو ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ابھی صحیح نظام کو تو پہچانے کیا ہے, معرفت پیدا کریں, اس کے بعد تیاری کریں. آہستہ آہستہ وہ نقطہ بھی آ جائے گا کہ ہم اس مقام پر آ جائیں اور انشاءاللہ اسے انجام دیں. جہاں پر یہ نقطہ آ گیا تھا وہاں آپ نے دیکھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے یہ عمل انجام دیا اور انقلاب بھی آیا. یہ روایات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, یہ تمام کے تمام روایات وسائل الشیعہ میں موجود ہیں. کتاب قضا جہاں پر قاضی اور قضاوت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہاں پر یہ روایات موجود ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت میں کیا فرق ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد وہ ظالم اور باطل حکمران ہیں کہ جو دین الہی کے خلاف عمل کرتے ہیں, ضد دین ہیں. چاہے وہ کسی بھی دور میں ہوں. طاغوت لفظ طغیان سے نکلا ہے, طغیان یعنی سرکشی, مبالغہ ہے. اسی طرح سے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں, جو لوگ دین کے حامل نہیں ہیں انہیں تعبیر ان سے جبت اور طاغوت یہ تعبیر جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں اس جگہ پر دونوں جو ہیں وہ ایک ہی مقصد میں استعمال ہوئے. سوال یہ ہے کہ مقام علماء جو آپ نے فرمائے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج کے دور میں علماء کا جو کردار رہا ہے, جس طرح ان میں اختلافات موجود ہیں اور جس طرح ان کے درمیان قول و فعل کا تضاد موجود ہے, تو اس صورت میں عوام کیا کریں؟ عوام کے سامنے ہم نے ائمہ علیہ السلام کی روایات بیان کی آپ کے سامنے, ان روایات کی روشنی میں آپ حقیقی علماء کو غیر حقیقی علماء سے جدا کریں, یہ بھی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس نے بھی یہ لباس پہن لیا ہے وہ عالم ہے. امام خمینی سے کسی نے پوچھا, کسی نے آ کے کہا کہ عالم جو ہے وہ چوری کرنے لگے ہیں, امام خمینی نے جواب دیا کہ نہیں, یہ مت کہو کہ عالم چوری کرنے لگا ہے. ایک چور نے عالم کا لباس پہن لیا, چور ہے وہ, لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی بیماری آپ کو پیدا ہو جائے, دو نمبر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے علاج کرانے؟ کیوں تحقیق کرتے ہیں چھوٹی سی بیماری کے علاج کے لیے؟ جناب دیکھوں, یہ حقیقی طور پہ ڈاکٹر بھی اچھا بھی ہے اور ایم بی بی ایس کر بھی لیا ہو تب بھی ماہر بھی ہے یا نہیں, ایسے ہی کیا کہتے ہیں نقل کر کے پاس ہو گیا, کچھ سیکھا بھی ہے اس نے, میرے علاج کو, میرے اس بیماری کو ٹھیک بھی کرے گا یا اور قبرستان آباد کرے گا؟ آپ ایک چھوٹی سی بیماری کے لیے بڑی تحقیق کرتے ہیں, تو دین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ لازم ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. مجتہد تو قرآن و سنت کے علاوہ اجماع اور عقل کو بھی فتویٰ دیتے وقت معیار رکھتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اجماع اور عقل دونوں کی حجیت کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ابھی ایک فنی گفتگو ہے, یہ اصطلاحات ہیں, ٹھیک ہے؟ قرآن کریم نے عقل کو حجت قرار دیا, روایات میں بھی عقل حجت ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ انما العقل مقتصب بالجنان وعبد بہ الرحمن, عقل وہ ہے جس سے جنت حاصل کی جاتی ہے اور رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. بس عقل کے ذریعے جو خالص ہو اگر کوئی فتویٰ دیا جائے, ویسے شریعت اسلام میں کوئی ایسا فتویٰ نہیں جس میں خالصتاً عقلی دلیل ہو اور قرآن و سنت سے کوئی روایت موجود نہ ہو, کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے. مثلاً جو بہت اعلیٰ چیز بیان کرتے ہیں علماء, وہ کیا ہے کہ جناب عدل اچھا ہے اور ظلم برا ہے. عقل کہتی ہے عدل اچھا ہے اور ظلم برا ہے, اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے عدل اچھا ہے اور ظلم برا ہے. اسی طرح سے جھوٹ برا ہے اور سچائی اچھی ہے, عقل کہتی ہے. یا امانت کو واپس پلٹانا, کیوں ہے آپ کے پاس امانت رکھوائے, عقل کہتی ہے کہ واپس پلٹایا جائے. وہ لوگ جو دیندار نہیں ہیں وہ بھی امانت واپس پلٹاتے ہیں. قرآن کریم میں امانت واپس کرنے کے لیے آیات موجود ہیں, ان تؤدوا الامانات الى اهلها, امانات کو اپنے اہل تک پہنچائیں. تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جہاں عقل تنہا ہو وہاں پر دلیل قرآن یا سنت نہ ہو. اجماع جو دلیل ہے وہ در حقیقت سیرت ہے. اجماع وہاں دلیل ہے جہاں فقہا کے درمیان کوئی سیرت نقل ہوئی ہو علماء کی طرف سے ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے, وہ سیرت اس کی بنیاد کوئی روایت تھی جو روایت آج ہم تک نہیں پہنچی لیکن یہ عمل پہنچا ہے, اس عمل کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اس لیے کہ اس عمل کے پیچھے ایک روایت تھی جو ہم تک نہیں پہنچی, یہ اجماع ہے. اور مزید تفصیلات جو ہیں وہ فنی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. سوال, آپ نے تین چیزیں بتائیں, انسان مجتہد بنے یا احتیاط کر عمل کریں یا متقلید, یہ چیزیں کس قرآن کی آیت سے ثابت ہیں؟ ہم نے استدلال کرتے وقت مقام علماء کو قرآن کریم کی آیت سے ثابت کیا, پھر ان مقامات کو قرآن کریم رسول گرامی اور آئمہ علیہ السلام کو حجت قرار دیتا ہے, ان کے کلام کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے ٹھیک ہے مجتہد یعنی من نظر فی حلالنا و حرامنا بیان کیا. وللعوام ان یقلدو, تقلید کا لفظ اس روایت میں آیا اسے بھی بیان کیا ہے. رہ گئی احتیاط, احتیاط کا جو مسئلہ ہے وہ بھی روایات میں آیا ہے کہ اگر انسان کوئی ایسا راستہ تلاش کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اسے یقین ہو جائے کہ اس نے حکم الہی پر عمل کیا ہے تو وہ اسے اختیار کر سکتا ہے. روایات میں آئے فحتت لدینک, اپنے دین کے لیے احتیاط کرو, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں. کیا ہر مجتہد ولی فقی ہوتا ہے اور ایک مجتہد کی بحیثیت ولی فقی کا اختیارات, ولی فقی اختیارات کی کیا حد ہے, یعنی کہ اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں؟ اور آپ نے جو قضاوت کی بات کی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ضروری ہے کہ اپنے ہی مجتہد کی طرف کی جس کی تقلید کرتے ہوں اس کی طرف رجوع کریں یا کسی مجتہد پر رجوع کیا جا سکتا ہے, اور کیا وہی فقی کی ہے, ولی فقی کی حکمیت کی کیا حد ہے؟ جہاں تک ہمارے پاس دلائل آپ کے سامنے ہم نے بیان کی, جو بھی اس مقام کا حامل ہو وہ ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. جو مجتہد ہے اس کے تین مقام ہیں, وہ صاحب فتویٰ ہے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے, وہ قاضی بن سکتا ہے, وہ مقام ولایت پر آ سکتا ہے. یہ مقامات ایک ایسے شخص کو جس کی یہ صفات ہیں اسے حاصل ہیں آئمہ علیہ السلام کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے مقامات پر عمل کر سکتا, ہو سکتا ہے ایک مفتی ہو لیکن کوئی اس کی طرف کبھی رجوع ہی نہ کرے قضاوت کے لیے. بہت سے ایسے دور گزرے ہیں کہ جس میں یہ ہوا ہے لیکن وہ مفتی ہے, اسے حق قضا مفتی ہے اسے حق قضاوت ہے لیکن کوئی آئے نہیں قضاوت کے لیے. اسی طرح سے بہت سے زمانے ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر یہ میسر نہیں تھا کہ حکومت الہی تشکیل پا سکے, عوام نے ساتھ نہیں دیا یا عوام اس علاقے کے کم تھے, یہ کام نہیں کر سکتے تھے, جب میسر ہوا اس عمل کو انجام دیا گیا ہے. رہ گئی بات یہ کہ فقی کی حاکمیت کی کیا حد ہے, تو ولایت فقی کے باب میں, حدود کے باب میں اگرچہ کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے, بہت سے لوگ بہت ہی مختصر حد کو مانتے ہیں اس قدر اختصار کے ساتھ کہ اس میں فقط مجنون بچے اور یتیموں کی پرورش فقط شامل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, بقیہ تمام احکام خداوند عالم کے زمان غیبت میں معطل اور تعطیل نہیں ہو سکتے, ان سب پر عمل کرنا ہے, اور اگر ان سب پہ عمل کرنا ہے تو حکومت کی تشکیل کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آیا وہی مقام فقی کو حاصل ہے جو امام معصوم کو حاصل ہے یا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مثلا امام معصوم کو خدا نے یہ حق دیا ہے کہ دو شرعی شوہر اور بیوی کے درمیان اگر وہ طلاق کا صیغہ جاری کر دیں تو وہ مطلقہ ہیں, آج سے انہیں جدا ہو جانا چاہیے. یہ کام کیا فقی کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے؟ یہ مقام فقی کو حاصل ہے یا نہیں؟ امام خمینی جو آج کے دور میں ایک یعنی علمدار ہیں اس مقام ولایت کے, وہ خود اس کیا کہتے ہیں مقام کے قائل نہیں ہے فقی کے لیے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے, یعنی بغیر کسی, جبکہ یہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں طلاق دے دے. لیکن آئمہ کو, رسول گرامی کو خداوند عالم نے یہ مقام دیا ہے, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی کو لوگوں پر ولایت حاصل ہے, حتیٰ ان کے نفسوں سے زیادہ ولایت حاصل ہے. بہرحال یہ اختلاف علمی ہے اپنے مقام پر. امام تو معصوم ہوتا ہے, وہ تو غلطی نہیں کر سکتا, لیکن فقہا تو غلطی کر سکتے ہیں. ان کی غلطی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ امام زمانہ. اگر یہ واقعاً جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے تو فاسق ہے, یہ عادل ہی نہیں ہے, یہ خود فاسق ہے. جان بوجھ کر بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے, فاسق ہے. لہذا فقیہ عادل کی پیروی کرنا ضروری ہے. اب اگر فقیہ عادل بھی فتویٰ میں غلطی کرے تو فقیہ عادل کی پیروی کے لیے امام نے حکم دیا ہے, امام ذمہ دار ہے. امام بھی جانتے ہیں کہ اس طویل عرصے میں بعض فقہا ہو سکتے ہیں غلط فتویٰ دیں, لیکن زمانہ غیبت کی مصیبتوں میں سے, مصائب میں سے ایک یہ مصیبت ہے. لیکن کیونکہ غالباً فقہا اجتہاد کے ذریعے جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صحیح ہے, لہذا اس غالب کو مد نظر رکھ کر انہیں حجت قرار دیا گیا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ فقہا کے فتاوی میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ 90% اتحاد ہو, 10% اختلاف ہو, یا 5% اختلاف ہو, جو بنیادی مسائل ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں. مگر یہ کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو زمانے حاضر میں مسائل مستحدث ہیں, جدید پیدا ہوئے ہیں, پہلے تھے ہی نہیں, تو جو جدید فقہا ہیں ان کا قول اس میں حجت ہے. اجتہاد اور تقلید مذہب تشیع میں ایک اہم جز ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور اپنے اعمال انجام دیتے رہتے ہیں, یعنی بغیر تقلید کے لوگ جو عمل انجام دیتے ہیں ان کے اعمال خدا کے دربار میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس مسئلے کا جواب خود فقہا نے توزیع المسائل کے اجتہاد و تقلید کے باب میں تحریر کیا ہے کہ جو لوگ بغیر تقلید کے عمل کرتے ہیں ان کا عمل اگر اس فقیہ کے فتویٰ کے مطابق نکل آئے جس کی انہیں تقلید کرنا چاہیے تو اتنا ہی کافی ہے ان کے عمل کے صحیح ہونے کے لیے. اور عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بغیر تقلید کے عمل, جو لوگ حتی مخالف تقلید ہیں, نماز پڑھتے ہیں یا نہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں کس طریقے سے, तोहफतुल अवाम पे अमल करते हैं। तोहफतुल अवाम की किन फुकहा के फतावा के मुताबिक लिखा गया है, वो बिल आखिर कहें या ना कहें तकलीद करते हैं, या तो खुद मुज्तहिद हो जाएं कुरान और सुन्नत से आकाम हासिल करें। जाफरिया नमाज से अगर नमाज सीखेंगे तो ये जाफरिया नमाज कहां से ली गई है, ये बिल आखिर किसी फकीर के फतवे से ली गई। सवाल मैं आप लोग बता दें जब टाइम खत्म हो जाए तो, काफी है, है? कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया। खुदावंद आलम से दुआ है कि हमें उलमा के मकाम को समझने और उनकी रहनुमाई के मुताबिक ज़माने गैबत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आलम से दुआ है कि इन उलमा को हुज्जत करार देने वाली आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें उनके अंसार आवान में से करार दे। बरहमती के या